الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. مارچ کے مہینے کا آغاز ہوا ہے، اور 23 مارچ کی ایک تاریخ جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے، ہسٹری کے حوالے سے بہت اہم ہے. 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، جو پھر قیام پاکستان کی تمہید بنی، اور اسی کے نتیجے میں بالآخر پاکستان وجود میں آ گیا. ہم نے تنظیم اسلامی کی سطح پر اسی مہینے کے حوالے سے ایک خصوصی مہم کا آغاز کیا ہے، جس کا عنوان ہے استحکام پاکستان مہم. اور یہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ آج پاکستان شدید طور پر عدم استحکام کا شکار ہے ہر اعتبار سے. آپ کو معلوم ہے اندرونی طور پر سیاسی عدم استحکام بھی ہے، معاشی عدم استحکام بھی ہے، دیوالیہ پن کو ہم پہنچے ہوئے ہیں. پھر اہم ترین قومی اداروں کے اندر آپ دیکھتے ہیں ان کے مابین کھلا تصادم ہے، جو ملک کی سالمیت کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے انتہائی خوفناک ہے. اور بیرونی طور پر بھی ہم مختلف دباؤ کا شکار ہیں. سپریم پاور اور ارتھ جو ہے اس وقت امریکہ، اس کے زیر عتاب ہیں. خاص فوکس کر لیا ہے امریکہ نے ہمیں، ہمارا بہت بہت اسپیشل مقام ہے، لہذا ہمیں وہ مقام دیا جا رہا ہے. اب کل تک جو امریکہ کی آنکھ کا تارا اور فرنٹ لائن الائی تھا، آج امریکہ کے شدید طور پر زیر عتاب ہے، اور سارا جو وہ اپنی ناکامی کا ملبہ ہے وہ پاکستان پر ڈال رہا ہے. کچھ یاد ہوگا آپ کو 9/11 کے موقع پر امریکہ کی طرف سے جو یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں کہ اس سے پہلے ہم پاکستان کے ساتھ ہمارا سلوک ٹھیک نہیں رہا، ہم مانتے ہیں، لیکن اب ہماری دوستی جو ہے وہ اٹرنل ہے، اور اب ہم اس کے اندر کوئی کمی نہیں آنے دیں گے. پاکستان کو بڑا اونچا سٹیٹس دیا گیا تھا، اس لیے کہ ہمارے اس وقت کے جو فرما روا تھے پرویز مشرف، اس نے بغیر کسی کنسلٹیشن کے، بغیر کسی مشاورت کے، یک طرفہ طور پر امریکہ کا فیصلہ جو ہے وہ مان دیا، اور امریکہ کی ایک دھمکی پر اس کے تمام مطالبات مان لیے گئے. یہاں تک کہ اس وقت کے آرمی چیف نے بعد میں کتاب لکھی تھی، اور اس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے پاکستان سے کچھ مطالبے رکھے تھے، اور ہمیں توقع تھی کہ ان میں سے کچھ مطالبات تو پاکستان مان ہی لے گا. ایک لمبی فہرست رکھ دی تھی ہم نے کہ ہمارے ساتھ تعاون ان معاملات میں کرنا ہوگا. ہم جو جا رہے ہیں افغانستان میں طالبان کو ختم کرنے کے لیے، اسلامی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، تو اس میں تعاون کے لیے ایک لمبی فہرست تھی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو کرنا ہوں گی. اور وہ شخص لکھتا ہے اس کی کتاب میں، اپنی کتاب میں، کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ ڈائیلاگ ہوگا، کچھ پاکستان کی طرف سے ہچکچاہٹ ہوگی، کچھ مطالبات مان لیے جائیں گے اور کچھ نہیں مانے جائیں گے. تو بہرحال وہ ذہنی طور پر تیار تھے کہ کچھ مطالبات تو ہم پاکستان سے منوا لیں گے. اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ہمیں حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ بلا چون و چرا سارے مطالبات مان لیے گئے، اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں کی گئی. یعنی ٹوٹلی ہم نے پوری طریقے سے سجدہ کر دیا امریکہ کے سامنے. آج وہی امریکہ ہے جو سارا الزام ہمارے اوپر دھر رہا ہے اپنی ناکامی کا، اور یہ اس وقت بڑی گمبھیر صورتحال بنی ہوئی ہے پاکستان کے سالمیت کے اعتبار سے اور مستقبل کے اعتبار سے. یورپی یونین بھی بار بار دباؤ ڈالتی ہے, اور ابھی حال ہی میں بالکل تازہ خبر یہ ہے کہ یورپی یونین نے پاکستان کے لیے جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے اس کی تجدید کے لیے شرائط رکھی ہیں. وہ شرائط کیا رکھی ہیں؟ وہ شرائط یہ رکھی ہے کہ اقلیتوں کے حقوق اور خاص طور پر آسیہ بی بی کی رہائی. اقلیتوں کے حقوق تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عام شہریوں کے اتنے حقوق نہیں ہیں جتنے اقلیتوں کو ہم نے دے رکھے ہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. آؤٹ آف دا وے جا کے دیے ہوئے ہیں, چلے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک. اور کوئی اگر عیسائی اگر مسلمان ہو جائے کسی کی مذہب کسی کی تبلیغ سے یا کچھ, تو پھر وہ اس کا مسلمان جو ہو جانا ہے وہ اتنا بڑا جرم ہوتا ہے کہ اسے پھر ہماری عدالتیں بھی پناہ نہیں دیتی. حقیقت یہ بجائے اس کے کہ سپورٹ کیا جائے آفیشلی سرکاری طور پر عدالتی طور پر اسے جو ہے وہ مطعون کیا جاتا ہے, اس کے لیے قافیہ حیات تنگ کر دیا جاتا ہے. عملاً تو یہ ہو رہا ہے, یعنی حقوق دینا ہی نہیں ہے, اس سے کہیں آگے بڑھ کر جو ہیں وہ ہم ان کے ساتھ تعامل کر رہے ہیں کہ کوئی اگر عیسائی مسلمان ہو جائے تو اب اس کی خیر نہیں ہے, اس کے لیے قافیہ حیات دنیا کا تنگ ہو جاتا ہے. تو میں یہ حقائق ہیں جو میں بتا رہا ہوں. تو چنانچہ اب یہ کہا گیا کہ آسیہ بی بی کو جو ہے رہایا کرو, تب تمہارا وہ جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ بحال ہوگا. اور ظاہر بات ہے کہ پھر اس کا مطلب کیا ہے, ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اس کا پھر معاملہ بیٹھے گا وغیرہ وغیرہ. اور آسیہ بی بی کا کیس ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی شبہ ہو کوئی شک ہو, اس نے اقرار کیا ہے, اس نے مانا ہے, اور اس پر جو ہے وہ سزا جو ہمارے آئین میں ہے وہ دی گئی ہے, سنائی گئی ہے, لیکن دی کہاں گئی ہے؟ ہاں البتہ وہ جس نے وہ کام کر دیا تھا وہ ہمارے گورنر صاحب اس وقت جو تھے اور ریئیکشن میں آ کر اسے فوری طور پر پھانسی دے دی گئی. وہ قادری جو تھے ممتاز قادری, انہیں پھانسی دینے میں کوئی تاخیر نہیں کی گئی, لیکن جو پچھلے 10 سال سے جو ہے اس پر الزام ہے اور اس کو جو ہے محفوظ رکھا ہوا ہے اسے پھانسی نہیں دی جا سکتی. بلکہ وہ تو حکومت ایک موقع پر بالکل تیار ہو گئی تھی, تل گئی تھی کہ اس کو رہا کر دیا جائے. وہ دینی جماعتوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے پھر تحریک چلائی تھی, آج سے کوئی 5-6 سال پہلے کی بات, جس کے نتیجے میں وہ رکے, ورنہ رہائی کر رہے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ غلام ہم ہیں, کہنے کو آزاد ہیں, حقیقت میں غلام ہیں. یہ صورتحال عرصے سے جاری ہے اور بد سے بدتر کی طرف کا سفر جو ہے وہ چل رہا ہے. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ ساری دنیا میں ہمارے ساتھ یہ انتہائی سوتیلا سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے, حقیقت پسندانہ تجزیہ. دیکھیے اصل بات اقبال نے کہہ دی ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. اردو ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان کا معاملہ, مصور پاکستان تو علامہ اقبال ہی ہے نا, اور مسلمانوں کا ملک ہو اس کے لیے اس پر قیاس نہ کرو عام اقوام پر کہ دوسری قوموں نے جیسے ترقی کی ہے اس طریقے سے اگر ہم بھی وہی کام کریں گے تو ہم بھی ہم دنیا میں سرخرو ہو جائیں گے. دوسری قومیں جو ہیں وہ بڑی متحد ہیں اور بہت مستحکم ہیں, ہم بھی ان کی نقالی کریں, انہوں نے کیا کیا ہے وہی کچھ ہم بھی کریں گے تو ہم بھی مستحکم ہو جائیں گے. جیسے کہ ہمارے ہاں یہ تصور ہے, ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں جو اب شاید صدر بننے کی بھی سوچ رہے ہوں گے, بہرحال ان کا یہی تھا کہ وہ یہاں سے ٹیمیں بھیجتے تھے باہر کہ یورپ نے کیسے ترقی کی ہے وہاں سے اسٹڈی کر کے لاؤ تاکہ وہی کچھ ہم بھی کریں تو پھر ہم بھی جو ہے ترقی یافتہ ہو جائیں گے. ان کا نظام تعلیم کیسا ہے وہی یہاں پر لے آؤ. تو ہم بھیک مانگ رہے ہیں ان سے. اقبال اسی کی نفی کر رہا ہے کہ اپنے اس ملک کو, اسلامی ملک کو جو اسلام کے نام پر بنا ہو, جو مسلمانوں کا ملک ہو, اس کے لیے قواعد ضوابط کچھ اور ہیں, دنیا کی باقی قومیں جو ہیں اگر ترقی کرتی ہیں اور ان کی اپنی کچھ بنیادیں ہیں تو بنیادیں ان کے لیے ہمارے لیے نہیں ہیں. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. اقوام مغرب کو دیکھ کر کہ انہوں نے ترقی کی ہے تو ہم بھی اسی رستے پر چلیں, ہم بھی جو ہے وہ کو ایجوکیشن کر دیں, خواتین کے لیے جو ہے سیٹیں بڑھا دیں, اس سے ترقی ہوگی. یہ ہے جو سب سے بڑا ایک خوفناک جو ہے یہ ان کا فیصلہ اور ان کی سوچ ہے, اور اس کے نتیجے میں ملک جو ہے تیزی سے اور گراوٹ کی طرف جا رہا ہے. اعتبار سے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑا واضح رکھا ہوا, وانتم الاعلون ان کنتم مومنین. آج کی مادہ پرستانہ دنیا میں میں نے مذہبی عناصر کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی اس سوچ سے ہٹ چکے ہیں. الا ماشاءاللہ, مسلمانوں کی قوت کا دار و مدار دنیا میں سربلندی عزت صرف اس شکل میں ہے کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں. بس یہ اٹل فیصلہ ہے اللہ کا, دو ٹوک, اس میں کوئی وہام نہیں ہے. اسی کی وضاحت کرتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے قرآن کی تو وضاحت کی ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج عطا کرے گا قرآن کی بدولت. مسلمان قرآن کو مضبوطی سے تھامے, دین کو مضبوطی سے تھامے, اپنے دینی تقاضے پورے کریں تو اللہ تعالیٰ سربلندی عزت سب کچھ عطا کرے گا, دنیا میں بھی اقتدار اور غلبہ اور شہرت سب کچھ ملے گا. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ, اور اگر دین سے پیچھے ہٹ گئے, قرآن سے پیچھے ہٹ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرے گا. سیدھی سی بات, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم اگر رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی پڑیں گی کہ پھر اس ملک کا انحصار, اس ملک کا استحکام, اس کی بقا, اس کی ترقی, اس کی عزت, وہ اصل اسلام کو قائم کرنے میں اور دین کے تقاضے پورے کرنے میں مضبر ہے اور کسی شے میں نہیں. تو یہ ہے المیہ کہ پاکستان جو بنا, آج جو ہے یہ حالات ہیں. پاکستان کا جو وجود میں آنا ہے یہ بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے, اور ہماری دعاؤں کے نتیجے میں, قربانیوں کے نتیجے میں یہ اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا. ہم نے بحیثیت قوم اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں انگریز کی غلامی سے نجات دلا کر, بلکہ انگریز اور ہندو بھی تو چڑھ گیا تھا اس وقت بہت زیادہ, پری پارٹیشن کا دور. آج کے نوجوان کو تو ہم نے ویسے ہی تاریخ سے کاٹا ہوا ہے, اور جو تاریخ تھوڑی بہت پڑھائی بھی جاتی تھی اس میں بھی ترمیمات کر کے اور اسے بالکل خصی بنا دیا گیا. علامہ اقبال کی شاعری وہاں سے نکال دو, قرآن مجید کے وہ آیات جن میں جہاد اور قتال ہے وہ نکال دو اور سلیبس سے, اور تمہارے سلیبس کے اندر اگر ہندوؤں کو یا یہودیوں کو یا کسی اور کو کہا گیا کہ وہ کافر ہیں اور ہمارے دشمن ہیں تو یہ بھی غلط ہے, یہ بھی اس کو بھی نکالو. رواداری کا تقاضا یہ کہ سب کو ایکسپٹ کیا جائے, ہاں تو مسلمان ہو مسلمان رہو, دوسرا جو ہے ہندو ہے اس کی بھی اتنی عزت ہونی چاہیے جیسے ایک مسلمان کی ہے, اور اسے بلا بھرا کہنا, یہ کہنا کہ یہ جہنم میں جائے گا, غلط رستے پر ہے, یہ تمہیں اس کا حق نہیں ہے. یہ سارے کام ہوئے, رواداری اور روشن خیالی کے عنوان سے انلائٹنمنٹ اینڈ ماڈریشن, یہ سارا کام ہوا ہے. تو بہرحال پاکستان اللہ کی عطا ہے, ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں انگریز کی غلامی سے نجات دلا کر ایک آزاد خطہ زمین عطا فرما تو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ایک اجتماعی نظام قائم کر کے دنیا کے سامنے ایک مثالی ریاست کا نمونہ, اسلامی ریاست کا نمونہ پیش کریں گے. جبکہ زمینی حقائق یہ تھے کہ بظاہر احوال مسلمانوں کے لیے کسی آزاد خطے کے حصول کا کوئی امکان ہی نہیں تھا دور دور. ٹھیک ہے, مسلمانوں نے 700 سال 800 سال بر صغیر پر حکومت کی ہے اور وہ بس ختم ہوئی, انگریز آیا ختم ہوا, اس کے بعد جو ہے مسلمان کمزور ہو گئے, انگریز نے ہندو کو آگے بڑھایا, ہر اعتبار سے تعلیم میں وہ آگے, سرکاری ملازمتوں میں وہ آگے. انگریز نے ہی ہندو اور مسلمان کے درمیان دشمنی اور نفرت پیدا کی ہے. ہندو کو یہ سمجھایا کہ 800 سال تک تمہارے اوپر باہر سے آئے ہوئے گرے جو ہے چند مسلمان وہ حکومت کر گئے, یہ تو تمہارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. چنانچہ یہ وہ چیزیں تھیں, حالانکہ اس سے پہلے یہ تصورات نہیں تھے. اور وہ دور جو تھا مغلوں کا بھی جو دور تھا, اپر لیول کے اوپر تو وہ اسلام نہیں ہے, لیکن نیچے عدالتیں کون سی تھیں, قاضی اور مفتی, انہی کے ذریعے سارا کام ہو رہا تھا, ساری عدالتیں, سارا قانون اسلامی تھا, اور بڑی رواداری ان کے ساتھ کی جاتی تھی. ٹھیک ہے, اسلام میں رواداری ہے تو کوئی شک نہیں, لیکن ہندو کو مسلمان سے شکایت نہیں تھی. اسی لیے جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی ہے, انگریز جب کا تسلط بڑھتا گیا اور وہ وہاں تک پہنچ گیا کہ اب وہ قابض ہو رہا ہے برصغیر پر, تو وہ فیصلہ کن جنگ جو ہوئی ہے 1857 کی, اس میں مسلمان کے ساتھ ہندو بھی برابر کا شریک تھا انگریز کے خلاف. لیکن پھر انگریز نے ہندو کے دل میں مسلمان کے خلاف نفرت پیدا کی, اور اسے یہ سمجھایا کہ بھائی تمہارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے, مسلمان باہر سے آئے ہیں اور تمہارے اوپر حکومت کر گئے, حق تو تمہارا تھا. اب اس کے بعد سے وہ ایک نئی داستان شروع ہو گئی, تاریخ کو جو ہے مست کر کے اب ایک نئی تاریخ مرتب ہوئی. تو لیکن اس وقت جب پاکستان اب بن رہا تھا, تو انگریز کی اس پالیسی کی وجہ سے اب ہندو پاکستان کا دشمن تھا, اور پاکستان کے حوالے سے اس مطالبے کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ اس کو بر صغیر کا ایک حصہ جو ہے وہ پاکستان کی شکل میں آ جائے اور مسلمان وہاں پر حکومت کریں. ان کا سب سے بڑا سیاسی قائد بلکہ گرو گاندھی کہتا تھا کہ میری لاش پر ہی پاکستان بن سکتا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پاکستان بنے. اسی طریقے سے نہرو جو ہے وہ بہرحال ایک لیڈر تھا. تو چنانچہ وہ صورتحال تھی کہ انگریز بھی خلاف ہے مسلمانوں کے کہ پاکستان نہ بنے, ہندو بھی خلاف ہے, وہ بھی پاکستان کے سخت خلاف, اور مسلمان بہت کمزور برے حالوں میں, کوئی توقع نہیں تھی کہ پاکستان بن سکتا ہے. لیکن ہوا کیا, جب ہم نے نعرہ لگایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پاکستان کا مطلب کیا, تو موجزانہ طور پر اللہ نے یہ خطہ زمین ہمیں عطا کر دیا. سورہ انفال کی آیت نمبر 26 اور 28, اس میں تو یوں لگتا ہے کہ بالکل قیام پاکستان کے وقت کے جو حالات تھے انہی کا نقشہ تھا. ایک دو تین سال پہلے بھی میں نے اس پر گفتگو کی تھی. چونکہ ہم استحکام پاکستان مہم اس وقت چلا رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ اس کو ہم تازہ کر لیں. وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, یہ سورہ انفال کی آیات ہیں, دو آیات. ذرا یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے, مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, اور تمہیں زمین میں بالکل دبا لیا گیا تھا, کمزور کر کے رکھا گیا تھا. یہ آیات بظاہر اصلا تو مکے کے مسلمانوں کے لیے ہیں, جنہیں اللہ تعالیٰ نے مدینہ ایک دار الحجرت بنا کر مدینہ کی شکل میں ان کے لیے ایک سہولت پیدا کر دی تھی, جبکہ مکے میں رہ کر جینا محال ہو گیا تھا, اور شدید پرسیکیوٹ کیے جا رہے تھے مسلمان, اور وہاں جو ہے بلکہ اب تو وہ اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ مسلمانوں کو قتل کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پناہ گاہ دے دی تھی, لیکن بالکل وہی الفاظ پاکستان کی تاریخ پر منطبق ہو رہے ہیں. وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے, ہندو تمہارا مخالف بہت زیادہ ہے, اور حاکم اس وقت کون تھا, انگریز. مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, اور تمہیں زمین میں کمزور کر کے رکھا گیا تھا. انگریز حاکم, اور انگریز کا جو یوں کہنا چاہیے کہ جو گڈ بکس میں تھے وہ ہندو تھے, مسلمان نہیں. مسلمان سے تو اس کو دشمنی تھی, بلکہ قائد اعظم سے تو نفرت کرتا تھا ماؤنٹ بیٹن. تخافون ان يتخطفكم الناس, اور تمہیں اندیشہ ہوا تھا کہ لوگ تمہاری شناخت ختم کر دیں گے, اچک لے جائیں گے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وقت انگریز ہندوؤں نے ایک مہم شروع کر رکھی تھی, شدی کی تحریک. شدی کی تحریک کیا تھا, اس کی تفصیل یہ تھی کہ یہ لوگ جو مسلمان ہیں اس وقت بر صغیر میں انڈین سب کانٹیننٹ میں, باہر سے آنے والے مسلمان تو گنتی کے چند تھے, یہ سب کے سب تو یہی مقامی لوگ ہیں جو اولیاء کے ہاتھ پر ایمان لے آئے, اور اب پھر وہ اب مسلمان ہیں, جوک در جوک مسلمان ہوتے گئے. مسلمان حکمرانوں نے تو کوئی کام نہیں کیا تھا تبلیغ کا, اکا دکا ہیں. ایسی مثالیں بھی ہیں مسلمان جو بر صغیر کے حکمرانوں نے, بادشاہوں نے تبلیغ دین کا کام بھی کیا ہے ایک حد تک, لیکن نہ ہونے کے برابر. تبلیغ دین کا کام کس نے کیا, وہ تو صوفیاء نے کیا, اور اس کے ذریعے جو ہے وہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوتے چلے گئے، بڑی تعداد بن گئی. تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہاری شناخت کو مٹا دیں گے. ان کی کوشش ہو رہی تھی، شدی اور سنگٹھن کی تحریکیں ہندو نے شروع کی کہ ان ہندوؤں کو جو مسلمان ہو گئے ہیں واپس ہندوازم میں لایا جائے، اور یہ تحریک بڑی زور شور سے پورے بر صغیر میں شروع ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ہوا بھی بہت کچھ. یہ خاص طور پہ مواد کا علاقہ جو ہے دہلی کے قریب، وہاں ہندوؤں کی یہ تحریک بڑی کامیاب جا رہی تھی. اس لیے کہ عام طور پر دین مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن دین کا کچھ پتہ نہیں تھا، شریعت کیا ہے، دین کیا ہے، نہ مسلمانوں والے ہیں، کچھ شاعر مسلمانوں والے تھے. علم دین جو ہے اس کا وہ ناپید، جن جن علاقوں میں علم دین کی شعائیں نہیں گئیں تو وہاں کے لوگ بڑی تیزی سے واپس ہندوازم میں آنا شروع ہو گئے. اس وقت اندیشہ ہو رہا تھا کہ یہ ہندو ہمیں بالکل ختم کر کے چھوڑے گا. فآواکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک پناہ گاہ عطا فرما دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور خاص اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی ہے، ایسے نہیں تمہیں مل گئی، یہ پاکستان ایسے نہیں مل گیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی تائید، خصوصی نصرت اللہ کی ہوئی ہے، تب پاکستان وجود میں آیا. اور یہی وہ قائد اعظم کی بات بھی یاد کر لیجئے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر ریاض علی شاہ کو، جنہوں نے کوٹ کیا کہ جب قائد اعظم بالکل بستر مرگ پر تھے، بیماری اس حد تک تھی کہ انہیں ڈاکٹرز نے روک دیا ہوا تھا کہ اب زبان سے گفتگو بھی نہ کریں، وہ چونکہ ٹی بی پھیل چکی تھی اور وہ آخری درجے میں پہنچی تھی، کہ اگر بات بھی کرتے تھے تو سانس ڈسٹرب ہو جاتا تھا، ہانپ جاتے تھے، لہذا ڈاکٹرز نے منع کر رکھا تھا کہ آپ بات نہیں کریں گے، بس اشارے سے آپ کچھ جو کہنا نہ کہیں، اور ہم سمجھ کے پوری ٹیم موجود ہے. اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم نے محسوس کیا کہ قائد اعظم کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، وہ تو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، روک دیں. پھر مشورے سے یہ فیصلہ سامنے آیا، مشورے کا حاصل، کہ روکنے سے بھی ایک منفی ان کے اندر کیفیت پیدا ہو سکتی ہے اور وہ بھی ان کے لیے خطرناک ہے، تو اس وقت اگر وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو ان کو موقع دیں. چنانچہ ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے فرمائیے. تو انہوں نے ایک بات تو یہ کہی کہ تم سوچ نہیں سکتے کہ مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے اس بات پر جب میں سوچتا ہوں کہ پاکستان بن گیا، لیکن یہ اللہ کی خصوصی تائید اور رسول خدا کا فیضان تھا کہ پاکستان بنا، اس کے بغیر ممکن نہیں تھا. ایک بات تو یہ کہی انہوں نے جو بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کی ہے تو پاکستان بنا. اس کے حوالے سے والد محترم کا ایک کتاب ہے استحکام پاکستان، اس کا پورا چیپٹر ہے پاکستان کا معجزانہ قیام، اس کی تفصیلات دی ہیں کس کس اعتبار سے معجزہ ہے. ساتھ ہی فرمایا کہ اب جب پاکستان بن گیا ہے تو یہاں کے مسلمانوں کو چاہیے کہ خلافت راشدہ کا نظام یہاں قائم کریں، اس لیے کہ اسلامی نظام ایک ہے کہ ایک شخص فردن ایک مسلمان ہے، وہ تو بہت سارے ہوں گے، وہ تو اقبال نے کہا تھا نا کہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک صبح گاہی سے جو ظالم وضو، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو، ایسے لوگ بھی ہیں، افراد تو مل جائیں گے آپ کو. نظام کہاں ہے اسلام کا، وہ تو سرے سے ہے ہی نہیں، رتی بھر بھی نہیں ہے پاکستان میں آج بھی اسلامی نظام، سارا نظام انگریز کا ہم لے کر چلا رہے ہیں، وہی چل رہا ہے آج. تو چنانچہ یہ پاکستان جو بنا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید سے بنا تھا، اور قائد اعظم کی یہ بات بالکل صحیح تھی کہ اب مسلمانوں کے لیے اب کوئی رکاوٹ نہیں رہی ہے. جب یہ خطہ جو پاکستان بن گیا ہے 100% تو یہاں مسلمان ہیں، اکا دکا 1-2% ہوں گے جو مائنورٹی تھی، اب یہاں نہ انگریز رکاوٹ ہے، نہ ہندو رکاوٹ ہے، نہ سکھ رکاوٹ ہے، اب مسلمانوں کے لیے کیا رکاوٹ ہے سوائے اس کے، ان کے لیے تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہی اصل نظام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا وہی قائم کریں. بالکل لاجیکل بات، 100%. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا، لعلکم تشکرون، اللہ نے مدد کی غیب سے تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ. اور شکر کا تقاضا کیا تھا کہ بلا تاخیر اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کر. وہ تاخیر ہوتے 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 70 سال ہو چکے، اسی کی ہماری اس غفلت کی وجہ سے اور مجرمانہ غفلت کی وجہ سے ہم بھول بھی گئے ہیں، آدھا بازو ہمارا کٹ چکا ہے، آدھا جسم جسد کٹ چکا ہے، اور اپنے جو ازلی دشمن ہمارا سب سے بڑا ہے اس وقت ہندوستانی ہے نا. ظاہر ہے کہ وہ گاندھی نے کہا تھا کہ میری تو لاش پر بنے گا پاکستان, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں پاکستان بننے دوں, تو ان کے تو ناسور ہے ان کے سینے کا. تو وہ ہے کہ جو اس وقت بھی وہیں ہم پاکستان میں آج بھی وہیں کھڑے ہیں بجائے اس کے اسلام کو نافذ کرتے, جس وقت 1947 میں. یہ ہے ہمارا بہت بڑا المیہ. اور جب ایسا کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑا انعام کسی قوم کو عطا کرے, کسی فرد کو یا قوم کو, اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بن جائے بجائے اس کے کہ اس اللہ تعالیٰ کی اس قدر اس کی قدر کرے اس نعمت کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے, جو اس کی دعا قبول کی ہے, تو اگر اس سے ہٹے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. سورہ توبہ میں یہ مضمون آیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے, یہ قوم بہت بڑی مجرم ہوتی ہے کہ جو اللہ سے وعدہ کرے کہ اگر یہ دے دے تو ہم یہ کچھ کریں گے, کوئی فرد ہو یا کوئی جماعت ہو, اور اللہ وہ دے دے اور پھر اس سے وہ شخص یا وہ قوم مکر جائے, تو یہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے. سورت توبہ میں ہے یہ. پس منظر میں ایک صاحب تھے جن کا ذکر تھا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ, اور ان میں سے ایسے بھی ہیں, منافقین کا ذکر ہو رہا تھا, من عاہد اللہ, جس نے اللہ سے وعدہ کیا, ایسا شخص بھی ہے ان میں, کہ لئن آتانا من فضلہ, کہ اگر اے اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے, ہمیں دولت دے دے, لنصدقن ولنکونن من الصالحین, تو ہم پھر لازماً خوب صدقہ و خیرات کریں گے اللہ کی راہ میں اور سچے اور اللہ کے شکر گزار بن کر رہیں گے. یہ ایک شخص تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں کہ میرے کاروبار میں برکت ہو جائے, اس کے بھیڑ بکریاں تھیں اس کے پاس کچھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹال دیا, وہ پھر دوسری طرف سے آ گیا, پھر آپ نے ٹالا, پھر ادھر سے آ گیا, آپ کی فراست دیکھ رہی تھی کہ یہ شخص جو ہے اپنے لیے مسئلہ کھڑا کرے گا. جب بہت ہی وہ مصر ہوا تو آپ نے دعا کر دی, اور دعا کی ہے تو اس کے بعد اس کا جو بھی تھا وہ مویشی پالے ہوئے تھے اس نے, اس کا ریوڑ بہت اس کی برکت ہو گئی, اور وہ مدینہ شہر سے بھی اس کو باہر اپنے لیے بہت جگہ بڑی بنا کر اور کئی وادیاں جو ہیں بھر گئی ہیں اس کے ریوڑ سے. اب اس کے بعد جب اس کے پاس زکوٰۃ کے لیے لوگ گئے سالانہ بنیادوں پر زکوٰۃ دینے کے لیے, اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنے لیے بہت برا کیا ہے, اور یہ آپ نے بڑے سخت الفاظ اس کے لیے استعمال کیے. پھر اس کے رشتہ داروں کو جب پتہ لگا تو وہ اب گئے اس کے پاس کہ دیکھو اللہ کے رسول نے تمہارے لیے بد دعا کی ہے, تمہارے لیے بری جا کے معافی مانگو, کیا تم نے کیا ہے. پہلے تو مانا نہیں, لیکن پھر ان کے دباؤ پر چلا گیا معافی مانگنے کے. تو بہرحال اس کے ساتھ جو اسی کے بارے میں قرآن میں یہ نازل ہوئی, وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ, اور اس میں ایک اصول مل گیا ہمیں کہ ان میں سے وہ بھی ہے کہ جو اللہ سے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ, اللہ سے عہد کرتا ہے, وعدہ کرتا ہے, لئن آتانا من فضلہ, کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے, لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, تو ہم خوب صدقہ و خیرات کریں گے اور نیک و صالح بن کر رہیں گے. فلما آتاهم من فضله, تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا, بخلوا بھی, اب اس میں بخل کر رہے ہیں, اب اللہ کا حق بھی نہیں دینے کے لیے تیار. ایسے شخص کا علاج اس کا جو ہے انجام کیا ہے, فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم, ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نفاق کا مرض ڈال دیتا ہے دلوں میں, الى یوم یلقونہ, اور پھر وہ نفاق برقرار رہے گا اس دن تک جب اللہ سے ملاقات کریں گے. بما اخلف اللہ ما وعدو, اور یہ اس لیے ہے کہ اس نے جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اس سے پھر مکر گیا, اس کی خلاف ورزی کی. بما اخلف اللہ, اس کے بالکل برعکس کام کیا. وہ بما کانو یکذبون, اور جو جھوٹ اس نے بولا. تو والد محترم رحمہ اللہ کی زبان سے آپ نے یقیناً یہ سنا ہوگا, وہ کہتے تھے کہ پاکستان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہم نے وعدہ کیا ایک ایسی چیز کے لیے جو امکان میں کوئی نظر نہیں آتا تھا, امکانی طور پر نہیں تھا, ہاں موجزانہ طور پر اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا کیا ہے, اور ایسا عظیم بہترین خطہ, ہر طرح کے وسائل سے مالا مال, ہر طرح کی سوائل یہاں پر ہے, منرل دولت یہاں بے حساب ہے, اور پھر ہم کیسے مکرے ہیں کہ آج 70 سال, اور دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے نا, قمری اعتبار سے, کیونکہ 27 رمضان المبارک کی اس شب کو پاکستان جو ہے وجود میں آیا ہے، یہ بھی معجزہ تھا. قرآن اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے، یہ بھی معجزہ ہے. پاکستان 72 سال ہو گئے ہیں اور ہم نے اس وعدے کو مؤخر کر رکھا ہے کہ اللہ کے دین کو ہم قائم کریں گے، تیرا شکر گزار بنیں گے. شکر گزاری کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرتے. چنانچہ اس کے پاداش میں اس قوم کے اندر ایز اے ہول نفاق اللہ نے ڈال دیا ہے. منافق کی چار نشانیاں ہیں ایک حدیث کی روح سے، اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے. جھوٹ، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے مفاد کے لیے اور اپنے بچاؤ کے لیے جھوٹ بولنا ہر شخص سمجھتا ہے کہ اس کا حق ہے. جھوٹ کوئی برائی اب رہا ہی نہیں، بڑی آسانی سے جو ہے وہ غلط بیانی کر دیں گے. کوئی ذرا سا بھی مسئلہ ہے، کہیں اٹک رہا ہے، کوئی چہرے پر جو ہے وہ تاثر، کوئی بل پیشانی پر نہیں آتا. جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے. تو وہ چار نشانیاں، اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، وعدہ خلافی، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں. واذا اؤتمن خانہ، اور جب اس پر پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. اور امانت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چند دن کے لیے کسی کے پاس رکھوا دیا، کچھ نقدی رکھوا دی، کچھ زیور رکھوا دیا. امانت، ہر ذمہ داری کا منصب ایک امانت ہوتا ہے، ہر ذمہ داری، اور خاص طور پر ملکی اعتبار سے سرکاری ذمہ داری ٹوٹلی یہ امانت ہے. اور اس ذمہ داری کے حوالے سے ہمارا عام تاثر کیا ہے اس وقت، میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں الا ماشاءاللہ، ایکسیپشنز تو ہوتی ہیں، 100 میں یا 1000 میں ایک دو تو ہوں گے، لیکن سرکاری ملازمت کا مطلب کیا ہے آج کل؟ اپنے عہدے سے بھرپور ناجائز فائدہ اٹھانا. کسی اچھے عہدے پر آپ ہوں اور آپ کے پاس وسائل ہوں کہ بھئی آپ کسی کو لگوا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، آپ کے سارے دوست عزیز آپ کے پاس اکٹھے ہو جائیں گے، میرا یہ کام کروا دو، میرٹ پہ تو نہیں ہو لیکن کرواؤ. دوستی کا لازمی تقاضا، رشتہ داری کا لازمی تقاضا سمجھا جاتا ہے کہ غلط بات بھی مانو، تمہارے پاس اختیار ہے ہر سطح پر. اب یہ اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے، صادق اور امین والا معاملہ، اور ہماری جو قیادت ہے وہ تو وہی ہے کہ اعمالکم، جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے حاکم تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے. یہ نواز شریف کون ہے؟ ہماری پوری قومی جو ہے اس وقت اخلاقی حالت ہے اسی کا عکس ہے، اسی کا نمونہ ہے. الا ماشاءاللہ، ایکسیپشن ہے تو وہ تو بہت ہی کم ہے. یہ ہے تیسرا جو نے اس کی علامت. اور چوتھی یہ ہے کہ اذا خاصم فجر، اور جب کسی سے جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں تو فوراً ہی آپے سے باہر ہو جائے، گالم گلوچ پر اتر آئے، مار پیٹ پر اتر آئے. اور فرمایا کہ جس میں یہ چار پس پائے جائیں، حدیث میں الفاظ ہیں، وہ پکا منافق ہے. اور جس میں سے اس میں سے کوئی ایک یا دو تو وہ اسی نسبت سے منافقت اس کے اندر موجود. تو ہم نے جو اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی اور دھڑلے سے کی ہے، اور ہماری ایز اے ہول کوئی بھی، میں سمجھتا ہوں کہ جو حکمران طبقہ تھا وہ تو تھا ہی، شروع سے جو چلا آ رہا ہے وہ اسکولوں اور کالجوں کا پڑا ہوا اور دین سے جو ہے وہ لا تعلق، اوور آل جو بیوروکریسی ہماری بنتی ہے وہ تو وہیں سے بنتی ہے. اور ان کا جو کردار ہے، پچھلے دنوں ایک صاحب نے لکھا تھا صحیح کہ وہ مولویوں کو آپ بہت برا بھلا کہتے ہیں، یہ کیا وہ کیا، تو 1947 سے آج تک حکومت جو ہے وہ کن کے ہاتھوں میں رہی ہے؟ وہ تو ان کے ہاتھوں میں رہی ہے جو کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں، وہ مدارس کے پڑھے ہوئے تو نہیں ہیں. تو کون ذمہ دار ہے؟ تو حقیقت تو یہ، بہرحال تھی کہ وہ نہیں تھے تو پھر علماء کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا. اب میں آگے کچھ نہیں کہوں گا. بہرحال وہ سیاست کی دلدل کے اندر ایسے غرق ہوئے ہیں، الیکشن، ممبری، کرسی، صدارت بنائے خوب آزادی نے، پھندے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اقبال تو یہ کہہ رہے تھے اور ثابت بھی ہو گیا. اور اسی کو انہوں نے اپنا منتہا اور مقصود بنا لیا کہ اگر آیا لگا اسلام تو بھائی اس رستے سے ہم نے لانا ہے، نہیں تو اور 500 سال اور گزر جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب مہلت ہمارے پاس کتنی ہے یہ اللہ ہی کو پتا ہے کہ کیا ہے اور کیوں ہمیں اللہ نے ابھی تک مہلت دی رکھی ہے. یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، ورنہ بڑے عذاب کے ہم نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے. تو یہ ہے اصل ایشو. قائد اعظم کے میں بہت سے اقوال بھی ساتھ لایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جو تصور دیا تھا، چونکہ آج کل یہ بہت پھیلائی جا رہی ہیں اس قسم کے اس شکوک و شبہات کہ قائد اعظم تو ہرگز جو ہے وہ تو ایک سیکولر آدمی تھے اور ان کے ذہن میں کوئی اسلامی نظام کا جو ہے کوئی نقشہ نہیں تھا. 100 سے زیادہ بیانات ہیں جن سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کی صورت میں وہ ایک اسلامی فلاحی مثالی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں. ہماری مکتبے پر بھی وہ کتابچہ موجود ہے. والد محترم رحمہ اللہ نے وہ اسی بات کو واضح کرنے کے لیے علامہ اقبال کا کیا کنٹریبیوشن ہے, قائد اعظم کا کیا کنٹریبیوشن ہے, اور علامہ کی سوچ کیا تھی, قائد اعظم کی سوچ کیا تھی, اور قائد اعظم کے سٹیٹمنٹس کیا ہیں. سینکڑوں سٹیٹمنٹ, 100 سے زیادہ ہیں کہ جس میں بہت واضح ہے کہ وہ حقیقی اسلامی نظام. پشاور میں وہ سٹیٹ بینک کی بلڈنگ جو ہے اس کا افتتاح کر رہے تھے قائد اعظم. اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سودی نظام جو ہے جو مغرب کا ہے, اسی نے تو دنیا میں فتنہ و فساد کے سوا اور کچھ نہیں دیا. ہمارا اپنا معاشی نظام ہے اور میں دیکھنا چاہوں گا کہ اسلامی بنیادوں پر ہم اپنی معیشت کو استوار کریں, وہ نظام دیں. اور آج کے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہی معاشی مسئلہ ہے, اور اس کے حوالے سے انہوں نے سود کو کنڈیم کیا اور صحیح اسلامی نظام یہاں پر لانا چاہیے. میں یہ دیکھنا چاہوں گا اور میں بڑی دلچسپی سے دیکھوں گا اس میں کیا پیش رفت آپ کر رہے ہیں. یہ تو الگ بات ہے کہ اللہ نے انہیں مہلت نہیں دی, یہ ان کے انتقال سے چند ماہ پہلے کی بات ہے, 1.5-2 مہینے پہلے. تو میں نے ایک مثال دی ہے کیونکہ وہ ختم ہو گیا. تو یہ اس وقت ہم تلے ہوئے ہیں اس بات کو ثابت کرنے پر, ہمارے جو بھی دانشور طبقہ ہے بدقسمتی سے, کہ پاکستان بنا تو تھا لیکن یہ اسلام کے نام پر نہیں بنا تھا, اس کے صرف معاشی محرکات تھے اور فلاں تھے اور فلاں تھے. اگر ایسا ہونا بھی ہوتا تب بھی بحثیت مسلمان اگر ہمیں آزاد خطہ مل گیا ہے تب بھی ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہر اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے, دینی اعتبار سے, مذہبی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے, کسی اینگل سے دیکھ لیں, راستہ مسلمان کے لیے ایک ہی ہے, خود بھی اللہ اور رسول کا تابع فرمان ہو اور اللہ اور رسول کا دیا ہوا نظام قائم کرے. تو جب ہمیں اختیار مل گیا تو ہمارے پاس آپشن کوئی ہونا چاہیے ہی نہیں تھا سوائے اس کے, لیکن یہ المیہ ہے. اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کم سے کم قوم کو یہ پتا تو لگے کہ قائد اعظم کی اصل سوچ کیا تھی اور ہماری اصل منزل کیا تھی اور اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے, لیکن ہمارے گرد آپ دیکھ رہے ہیں شکنجہ اب کسا جا رہا ہے. بس یہ ہے کہ ہاں اللہ کی نصرت اور مدد ہوگی تو پھر کوئی بڑے سے بڑا شکنجہ جو ہے وہ امریکہ کا ہو یا پوری دنیا کا ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے جو مخلص بندے تھے آج ساری دنیا جو ہے وہ نہتوں کو بھی ابھی تک زیر نہیں کر سکی پچھلے 18 سال میں, ٹیکنالوجی اور سائنس کی ہائٹس کو پہنچے ہوئے ہیں, وہ ہائٹس کے جو ہے ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی کہیں اونچی زیادہ ہیں, لیکن اس کے باوجود تو اللہ کی مدد ہوگی تبھی ہم بچ سکیں گے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے اور اس کے دین کے وفادار بن جائیں. اللہ تعالی ہمیں پوری قوم کو اسی انداز سے, مسلمان تو ہم ہیں, سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ.